بسم الله الرحمن الرحيم، نحمده ونصلي ونسلم على رسول الله وصحبه الكرام اجمعين ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين. عن البخاري رضي الله تبارك وتعالى عنه سے نخلہ ذکر کرنے کے بعد، اب اس حدیث سے مسئلہ ثابت ہوا اور حکم مستنبط ہوا، اس حکم پر باب باندھ رہے ہیں اور اسی حدیث کو ذکر فرما رہے ہیں. اور الفاظ پہلی حدیث کے اور اس حدیث کے ان میں بہت کم فرق ہے. یہاں پر اس حدیث کا اعادہ انہوں نے اپنی عادت کے مطابق یا ان کی عادت یہ ہے کہ جب حدیث سے مختلف احکام مستنبط ہوتے ہیں تو ایک ہی حدیث کو وہ احکام کے لحاظ سے، احکام جو مستنبط ہوتے ہیں ان پر باب باندھتے ہیں اور اس کے لحاظ سے اسی ایک حدیث کو ابواب مختلفہ کے تحت رکھتے ہیں. چنانچہ انہوں نے یہاں پر بھی یہ کیا، حدیث سے جو احکام مستنبط ہوئے وہ تفصیل میں بتائے گئے. ان میں ایک یہ تھا کہ عالم کے لیے یہ مستحب ہے کہ وہ اپنے شاگردوں پر کسی مسئلے کو پیش کرے تاکہ ان کے فہم اور ان کے پاس جو علم ہے اس کو وہ جانچے. تو انہوں نے یہاں پر یہ باب آدھا اسی حکم جو حدیث سے حکم مستمد ہوا اسی حکم پر یہ باب باندھا کہ باب و طرح المسئلہ یل باب و طرح العالم المسئلة على اصحابه ليختبر ما عندهم من العلم. یعنی یہ باب اس بات کے بیان میں ہے کہ عالم طرح معنی القاء کے ہیں، رعایت رہو القاء کے معنی میں ہے. عالم اپنے اصحاب پر کوئی مسئلہ پیش کرے اور ان اصحاب پر کوئی سوال ڈالے پیش کرے، اس لیے لِيَخْتَبِرَ مَا عِنْدَهُمْ مِنَ الْعِلْمِ، تاکہ ان کے پاس جو علم ہے اس کو جانچے. یہ قید اعتراضی ہے کہ عالم کا اس طور پر مسئلہ پیش کرنا یہ جائز ہے اور لائق تعریف ہے اور مستحب ہے، مقام استحباب میں ہے. اور اگر اس کا مسئلہ پیش کرنا اس طور پر ہو کہ لوگوں کو دشواری میں ڈالے اور ان کا عجز ثابت کرے اور ان کی تخجیل اور تذلیل، ان کو شرمانا اور تذلیل کرنا مقصود ہو، تو یہ غرض فاسد ہے. اور ایک ہی فعل اپنی غرض کے اعتبار سے ایک فعل مباح غرض حسن کے اعتبار سے اچھا ہو جاتا ہے اور یہ قبیح کے اعتبار سے حرام ہو جاتا ہے. لہذا یہاں پر لیختبرا اس لیے لائے تاکہ ان اغراض فاسدہ سے اعتراض ہو جائے کہ ان اغراض فاسدہ اور مقاصد فاسدہ کے تحت سوال پوچھنا یہ جائز نہیں ہے بلکہ حرام ہے. جیسا کہ حدیث پہلے گزر چکی کہ نہا عن الاغلوطات, حضور سرور عالم صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم نے مغالطات سے منع فرمایا, جس کا محمل جو ہے پہلے بتایا گیا اور یہاں پر بھی جو ہے بتا دیا گیا اس تقریر کے تحت کہ اس پر محمول ہے کہ تانیت سائل علی میں ڈالنا یا تعجیز اس کو عاجز کرنا یا تحجیر اس کو شرم دلانا ہار دلانا یہ مقصود ہو تو یہ ناجائز و حرام ہے. اور اگر تشہیر خاطر اور ان کے علم کی جانچ کے لیے ہو اور برق کے لیے ہو اور ان کی ترغیب کے لیے ہو کہ وہ حصول علم میں کوشش کریں, تعلم میں کوشش کریں اور ان کا ذہن تیز ہو, تو یہ اچھی غرض ہے اور یہ حضور سرور عالم صلی اللہ تبارک و تعالی اس کی سنت ہے. اب یہاں پر کسی غرض سے وہ حدیث لے کر کے آئے اور یہاں انہوں نے سند دوسری ذکر کر دی. اس پر اعتراض یہ ہوا کہ تغییر رجال سند, سند کے رجال پہلے تھے قتیبہ ابن سعید اور یہاں پر ہیں خالد ابن مخرد ان کے شیخ ہیں, تو سند جو ہے یہ کیوں بدلی؟ تو کرمانی نے یہ جواب دیا کہ مقامات مختلف ہیں, پہلی سند سے حدیث لے کر کے آئے مقام تحدیث میں کہ اگر شیخ جو ہے حدثنا کہے یا اخبرنا کہے تو ان کا مفاد جو ہے ایک ہے, اور یہاں حدیث جو ہے اس لیے لے کر کے آئے خالد بن مخلد کی روایت سے کہ عالم اگر اپنے شاگردوں سے مسئلہ پوچھے ان کے علم کی جانچ کے لیے تو یہ مستحب ہے, اس کے لیے حدیث لے کر کے آئے. یہ بات جو ذکر کی گئی یہ خود نفس حدیث سے جو ہے اور بخاری کے اس طرز سے جو ہے یہ بات جو ہے سمجھ میں نہیں آتی. یہ تو اس صورت میں بنتی یہ بات کہ ان کے شیخ نے وہ روایت مقام تحدیث میں کی ہوتی, لہذا جس شیخ سے جس مقام میں جو روایت سنی اس میں رکھی, اور خالد بن مخلد سے اس مقام میں رکھ سنی تو اس مقام میں رکھی, ایسا نہیں ہے. بلکہ معاملہ یہ ہے کہ امام بخاری رضی اللہ تبارک و تعالیٰ عنہ کی عادت ہے کہ وہ ایک حدیث کو اس پر اس سے جب مختلف احکام مستمد ہوتے ہیں تو احکام کے لحاظ سے اس حدیث کو بار بار لاتے ہیں اور مختلف ابواب کے تحت لاتے ہیں اور پھر سند بدل دیتے ہیں, اس پر تنبیہ کرنے کے لیے کہ بخاری کے شیوخ بہت ہیں اور بخاری نے اس حدیث کو جو روایت کیا ہے تو یہ حدیث جو ہے وہ فرد نہیں ہے بلکہ متعدد طرق سے جو ہے یہ حدیث جو ہے مروی ہے. لہذا انہوں نے اسی تنبیہ کرنے کے لیے کہ یہ حدیث جو ہے صرف قتیبہ ابن سعید کی روایت سے نہیں ہے بلکہ اس کے طرق اور بھی ہیں, لہذا الگ الگ باب کے تحت جو ہے اس حدیث کو لے کر کے آئیں گے اور ہر جگہ جو ہے سند بدل دیں گے. اب یہاں پر جو ہے فرمایا حدثنا خالد ابن مخلد, ہم سے جان کی خالد ابن مخلد نے, حدثنا سلیمان, ہم سے جان کی سلیمان نے, ہم سے جان کی سلیمان بن بلال نے, ہم سے جان کی عبداللہ بن دینار نے, عن ابن عمر, ابن عمر رضی اللہ تبارک و تعالی عنہما سے, عن النبی صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم, تو یہ سند بھی رباعیات بخاری میں سے ہے کہ ابن عمر تک تین واسطے ہیں اور چوتھا واسطہ جو ہے ابن عمر ہیں اور چار واسطوں سے یہ حدیث روایت کرتے نبی صلی اللہ تبارک و تعالی. اور حدیث وہی ہے جو پہلے گزری کہ سرکار نے فرمایا ان من الشجر شجرتن لا يسقط ورقها. ہاں ہو بہو وہی لفظ ہیں جو پہلی حدیث کے لفظ ہیں کہ پیڑ میں پیڑوں میں سے ایک پیڑ ایسا ہے جس کا پتا نہیں گرتا. وَإِنَّهَا مَثَلُ الْمُسْلِمِ اور وَإِنَّهَا مِثْلُ الْمُسْلِمِ دونوں ہے. اور مثل اور مثل جو ہے لفظاً اور معنی جو ہے یہ دونوں جو ہے وزن اور مانن جو ہے ایک ہی معنی پر دراز کرتے ہیں. جیسے شبہ اور شبہ ایسے ہی مثل اور مثل. اب یہاں پر جو ہے فرمایا وَإِنَّهَا مَثَلُ الْمُسْلِمِ وہ پیڑ جو ہے وہ مسلمان کی طرح ہے. میں نے پہلے کہا تھا کہ یہ تشبیہ مقلوب کے طور پر ہے اور اس میں مبالغہ زیادہ ہے. یعنی جو نخلا میں جو کثرت خیر ہے اور جو دبا میں خیر ہے اور جو اس کی برکتیں مستمرہ ہے یہ مسلمان کی برکت کے مشابہ ہے. تو گویا کہ یہاں پر جو ہے تشبیہ مقلوب ہے. یعنی مسلمان جو ہے اس برکت میں جو ہے اصل ہے اور جو ہے اسی کی برکت سے یہ جو ہے حدیث نخلہ میں جو برکت ہے نخلے میں جو برکت ہے اسی کی برکت سے ناشی ہے. تو یہاں پر یہ حدیث مقلوب ہے. اب یہاں یہ تشبیہ مقلوب ہے اور اس سے پتہ یہ لگا کہ تشبیہ میں یہ ضروری نہیں ہے کہ جس چیز سے تشبیہ دی گئی وہ من جمیع الوجود تمام وجود سے جو ہے مشبہ بھی جو ہے مشبہ بھی کے جو ہے برابر ہو. تو اب یہاں پر جب تشبیہ مقروب ہم لے لیں تو مبالغہ جو ہے زیادہ ہے اور اس پر جو ہے صاف جو ہے اشارہ ہے کہ اس میں جو برکات ہیں ان برکتوں کی اصل جو ہے وہ مسلمان ہے. اس کی برکت جو ہے مسلمان کی برکت کے جو ہے مشابہ ہے. جس طریقے سے جو ہے مسلمان کی برکت جو ہے کسی حال میں اس کے حیات ظاہری میں ساقط نہیں ہوتی منقطع نہیں ہوتی اور اس کے انتقال کے بعد منقطع نہیں ہوتی اسی طور پر جو ہے یہ کھجور کی جو ہے نخلا کی برکت جو ہے وہ کسی حال میں جو ہے منقطع نہیں ہوتی ہے. اور اب یہاں پر جو ہے آیا وَإِنَّمَا هِيَ اب یہاں پر ہے حدثونی ماہیہ اور وہاں تھا فحدثونی ماہیہ. اس پر امام عینی رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ نے جو ہے اپنی طرف سے ایک نقطہ یہ نکالا کہ فحدثونی جو ہے اس میں چونکہ فے آئی ہے تو کہتے ہیں کہ انہوں نے کہا کہ یہ خلاف اصل ہے. اس لیے کہ حدثونی یہ ایک فعل جملہ فعلیہ ہے اور اس سے پہلے وَإِنَّمَا هِيَ مَثَلُ الْمُسْلِمِ. تو ان دونوں جملوں میں جو ہے کوئی جہت جامعہ جو ہے نہیں ہے اور کوئی مطلب ہے کہ وجہ اشتراک نہیں ہے اور کوئی علت جامعہ نہیں ہے کہ جس کی بناسبت پر جو ہے مطلب ہے کہ اس کو معطوف مانا جائے اس پر. اس لیے کہ اصل کے لیے جو ہے یہ ضروری ہے کہ جو معطوف ہو وہ معطوف علیہ پر جو ہے اس میں جو ہے کوئی علت جامعہ ہو کہ جس پر جو ہے وہ مشترک ہو. یہ انہوں نے اپنے طور پر جو ہے یہ فرمایا کہ یہ خلاف اصل ہے. اور پھر یہ فرمایا کہ حدثونی جو ہے یہ اصل کے طور پر ہے. یعنی ہونا یہ چاہیے تھا کہ بغیر فے کے آیا تو لہٰذا حدثونی جو آیا یہ اصل کے مطابق ہے اور حدثونی یہ خلاف اصل ہے. لیکن میں یہ کہتا ہوں کہ خلاف اصل کہنے کا مفاد یہ ہے کہ حدثونی کو فحدثونی حدثونی جس میں فے نہیں ہے اس لفظ کو فحدثونی پر ترجیح ہے اور فحدثونی خلاف اصل ہے. یعنی وہ گویا ایک طریقے سے یہ کہنا چاہتے ہیں کہ یہ شاذ ہے حالانکہ امثال مقام میں تتبع سے ظاہر ہوگا کہ اکثر بیشتر فائے فصیحہ کا استعمال جو ہے وہ محاورات میں، قرآن میں، سنت میں اور کلمات عرب میں جو ہے آتا ہے. تو اب یہ جب اکثر بیشتر جو ہے اس کا استعمال آتا ہے تو یہ مستبعد نہیں ہے کہ یہ قیاسی ہو، اور اس کو جو ہے اب خلاف اصل کہنا جو ہے یہ جو ہے محل نظر ہے. اسی لیے امام قورانی نے جو ہے جب اس کے مجاز ذکر کی تو انہوں نے کہا کہ یہاں پر حد سونی ہے اور ادھر حد سونی ہے. تو امام بخاری رضی اللہ تبارک و تعالی انہوں نے تنبیہ کی کہ یہ تصرف رباط ہے، اور رباط راویوں کے حفظ کا تفاوت ہے، جس کو جو کلمہ یاد رہا اس نے وہ روایت کیا، ان کو یاد رہا فحد سونی تو انہوں نے حد سونی کہہ دیا، اور دوسرے صاحب کو یاد رہا حد سونی تو انہیں بغیر فاق کے ذکر کر دیا. چلیے اب کیا ہے آگے. تو یہاں پر جو ہے یہ انہوں نے کہا کہ ذکر کیا ہے کہ ان کے مشائخ بہت ہیں اور ان کی روایت میں جو ہے بہت وسعت ہے، اور یہ حدیث جو ہے متعدد طرق سے بھری ہے. یہ تو میں نے پہلے بیان کر دیا. اب یہاں پر ہے فرقان ناس فل ببادی، اس میں الفاظ مختلف ہیں. ایک میں فرقان ناس فل ببادی یا کے ساتھ ہے، اور دوسرے نسخے میں فرقان ناس فل بباد بغیر یا کے ہے. اور بخاری کے علاوہ دوسری حدیث میں جو ہے دوسری روایت میں یہ فرقان ناس ہو فقادی، ہاں لوگ جو ہے وہ اشعار مبادی میں جو ہے وہ پڑ گئے اور ان کے ذہن جو ہے مختلف پیڑوں کی طرف چلے گئے. اور ایک قول یہ ہے کہ وادی کے اشعار میں لوگ پڑ گئے. چلیے اب خالد ابن مخلد کی کنیت ہے ابو الحیثم، اور یہ قطبانی ہیں، بجلی ہیں، اور یہ بجیلا کے مولا ہیں، اور قطبانی نسبت ہے قطبان کی طرف، جو کوفہ میں ایک جگہ کا نام ہے. انہوں نے حدیث بیان کی، روایت کی امام مالک سے، سلمان بن بلال سے، اور دوسرے محدثین سے. اور حدیث روایت کی ہے اسحاق ابن رابع نے، اور ابن ابی شیبہ نے، اور محمد بن مندار نے، اور بخاری نے ابن کرامہ کے واسطے سے ان سے روایت کی. اور حدثنا سے ظاہر ہوتا ہے کہ انہوں نے خالد ابن مخلص سے بالواسطہ اور بلا واسطہ دونوں طور پر حدیث روایت کی ہے. احمد ابن حنبل اور ابو حاتم نے کہا کہ ان کی احادیث کچھ احادیث منکر ہیں، اور یحیٰ ابن معین نے کہا کہ ماں بھی باسن لا باسا بھی، ان میں کوئی
حرج نہیں،
خرابی نہیں ہے، اور یہ پہلے گزر چکا. یحیٰ ابن معین نے کہا کہ جب میں کسی کے بارے میں یہ کہوں کہ ماں بھی باسن تو وہ سقہ ہے. اور ابو حاتم نے کہا کہ ان کی حدیث دیکھی جائے گی. اور ابن عدی نے کہا کہ یہ کوفہ کے محدثین میں کثرت روایت سے مشہور ہیں. اور ابن عدی نے بھی کہا کہ میرے نزدیک جو ہے انشاءاللہ ان میں کوئی خرابی نہیں. اور ابو داؤد کے علاوہ باقی اصحاب کتب سِتّہ نے ان سے بالواسطہ حدیث روایت کی. محرم میں ان کا انتقال ہوا 213 ہجری میں. اور سلیمان ابن بلال، ان کی کنیت ہے ابو محمد، اور ایک قول پہ ان کی کنیت ہے ابو ایوب، اور یہ قبیلے سے ایک بار تہمی ہیں، اور یہ قرشی ہیں، مدنی ہیں، اور یہ عبداللہ ابن ابی عتیق کے مولا ہیں. عبداللہ ابن ابی عتیق کے مولا ہیں. اور انہیں بتایا ابو عتیق کا نام ہے محمد ابن عبد الرحمن ابن صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ. یہ بربری تھے، خوبصورت تھے اور خوش شکل تھے اور عقل مند آدمی تھے، مفتی تھے، اور یہ خراج مدینہ کی تحصیل پر والی تھے. ان کا انتقال مدینہ میں 172 ہجری میں ہوا. حضرت ہارون رشید کے خلافت کے زمانے میں 172 میں ان کا انتقال ہوا. اور احمد نے کہا لا بأس بھی، ان میں کوئی خرابی نہیں ہے، یہ ثقہ ہیں. اور ابن ابی معین نے کہا کہ یہ ثقہ ہیں، صالح ہیں، رب لہ الجماعہ. اور ان کی حدیث روایت کی تمام اصحاب کتب سکتہ نے. عبداللہ بن دینار اور عبداللہ بن عمر ذکر گزر چکا.